ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وال محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین راسم محمد وعلى آل طیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين درود بجائے محمد وعلى آل محمد. جیسے کہ آپ کے ذہن ہے اس وقت کا سب سے اہم موضوع غزہ پر ہونے والی اسرائیلی جارحیت ہے, اور اس کے حوالے سے بہت کچھ آپ نے گزشتہ 14 دنوں کے اندر ملاحظہ فرمایا ہے, اور تقریباً 3rd ہفتے میں جاری ہونے والی داخل ہونے والی اس جنگ کے بارے میں ظاہر میڈیا کے ذریعے سے اور مختلف سورسز کے ذریعے سے بہت ساری معلومات ہمیں اور آپ کو ملی ہیں. جیسے کہ ابھی بھی بتایا کہ شہید ہونے والوں کی تعداد عورتوں اور بچوں سمیت 850 کے قریب پہنچ رہی ہے. اس سے پہلے کہ میں اس بات پہ عرض کروں کہ اس جنگ میں کیا عوامل مد نظر رہے ہیں مختلف پارٹیز کے, یہودیوں نے کیا سوچا ہے, صہیونیوں نے, اور مسلمان کیا سوچ کر اس جنگ کو لڑ رہے ہیں, یہ بات عرض کرتا چلوں کہ آپ کبھی بھی جو خون بہ رہا ہو اس سے شرمندگی احساس نہیں کیجیے گا. یعنی شرمندگی اس بات پہ نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمان مقاومت دکھائے اور خون بہے, اس پہ کبھی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے. شرمندگی اس پہ ہونی چاہیے کہ وہ مقاومت دکھائے اور خون بہائے اور ہم کچھ نہ کریں. شرمندگی اس پہ ہونی چاہیے, شرمندگی اس پہ ہونی چاہیے کہ وہ مقاومت نہ دکھائے اور خون بہے, اس پہ شرمندگی ہونی چاہیے. لیکن یہ کہ کچھ لوگ مقاومت دکھائیں, مقابلہ کریں صہیونیوں کا, یہودیوں کا, ان کا مقابلہ کریں اور اس دوران میں ان کا خون بہ رہا ہے, یہ تو فخر ہے, یہ تو ہمارے لیے فخر, اس پر ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے. شرمندگی ہمیں عرب حکام کے اوپر ہونی چاہیے, شرمندگی عرب عوام کے اوپر ہونی چاہیے, یا حتیٰ اپنے اوپر ہونی چاہیے اگر ہم ان کا ساتھ دینے کے قابل نہ ہوں. اور یہ کہ ہم ساتھ دینے کے قابل نہیں ہیں, یہ خود قابل شرمندگی ہے. کیوں ساتھ دینے کے قابل نہیں؟ یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ وہ جو وہاں پر مر رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, ہم کچھ کر نہیں سکتے, یہ خود بدبختی ہے, کیوں نہیں کر سکتے؟ ہاں ٹھیک ہے, مثال کے طور پر ہم پاکستان میں اور وہ وہاں فلسطین کے اندر جان دے رہے ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. کس نے کہا تھا جغرافیائی سرحدوں کو ہم اتنا احترام دیں؟ اسلام نے کہا تھا کہ جغرافیائی سرحدوں کا احترام, یہ تو ہم نے خود قومی سرحد ہم نے خود بنائی ہیں. اسلام تو کہتا ہے کہ تمام مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہیں. در حقیقت بہت ساری پابندیاں ہیں جن کے اندر ہم نے اپنے آپ کو جکڑا ہے, اور اب ہم ان کی مدد کرنے سے عاجز رہ گئے. چونکہ مدد نہیں کر پا رہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کر نہیں سکتے. اگر غور کریں تو جو نہیں کر پا رہے اس کی وجہ بھی ہم خود ہیں. کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیوں مسلمانوں کے حکام اتنے نالائق ہیں؟ آج مثال کے طور پر مسلمان عوام میرے خیال میں فلسطینی عوام کے ساتھ ہیں, اور حکام فلسطینی عوام اور اپنے عوام سے بھی دور ہیں. تو مسلمان عوام کی کم سے کم اتنی تقصیر یہ ہے کہ آپ نے ایسے بدبخت اور نالائق حکام کیوں رکھے تھے جن کے ہوتے ہوئے ہم اتنا بھی نہیں کر پا رہے کہ کسی علاقے کے اندر مسلمان مر رہے ہیں اور ہم ان کے لیے جان مال عزت و آبرو کے دفاع کے لیے کوئی عملی اقدام انجام دے سکیں. لیکن بہرحال یہ کہ وہ لوگ شہید ہو رہے ہیں, اس میں ان کے لیے فخر ہے اور ملت فلسطین کے لیے فخر ہے. فلسطینی عوام نے جانیں دی ہیں, یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. مثلاً اگر تھوڑا سا بھی آپ تاریخ میں جا کر دیکھیں تو فرض فرمائیں اس وقت 850 لوگ شہید ہوئے ہیں. 1982-83 میں صابرہ شتیلہ کا واقعہ پیش آیا تھا, 1000 کے قریب لوگ شہید ہوئے تھے, بے بسی سے شہید ہوئے تھے. کوئی مقابلہ بھی نہیں کیا. فلانجسٹ ایک پارٹی تھی, وہ اسرائیلیوں کے کہنے کے اوپر اندر گھسے صابرہ شتیلہ کے کیمپوں کے اندر, بے گناہ مظلوم نہتے انسانوں کے اوپر فائرنگ شروع کر دی. 3 دن تک فائرنگ کرتے رہے, ان کی لاشیں پڑی رہی, اور کتنے لوگوں کو انہوں نے شہید کر ڈالا. وہ بھی ایک شہادت تھی, لیکن اس شہادت میں مزہ یہ ہے کہ یہ شہادت استقامت کی شہادت ہے, یہ اس سے بہت مختلف ہے جو بے بسی کی شہادت تھی. اس میں مرد استقامت دکھا رہے ہیں, اور جب دشمن کے پاس ان مردوں تک پہنچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں رہا تو انہوں نے ان مردوں کو دباؤ دینے کے لیے عورتوں اور بچوں کو شہید کرنا شروع کر دیا. الحمدللہ رب العالمین ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر ایک قوم کی استقامت کو دیکھ رہے ہیں، ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر اس قوم کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ فلسطین کے اندر اسرائیل کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے ہیں، جس نے 60 سال تک سر جھکایا تھا لیکن سر جھکانے کے نتیجے میں کچھ نہیں ملا تھا، اب انہوں نے سر اٹھانا سیکھا ہے. خدا نے متعال کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے اس قوم کو شہادت کے قابل سمجھا کہ اب عزت کی شہادت ہو رہی ہے ان کے اندر. الحمدللہ فلسطین کے لیے کم از کم یہ فخر موجود ہے کہ انہوں نے اب عزت کی شہادتیں حاصل کرنا شروع کیا. خدا نے متعال ان کی مقاومت کو جاری و ساری فرمائے، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے پروردگار ان شاء اللہ. کیوں اسرائیل نے حملہ کیا؟ انٹرنیشنل پروپیگنڈا پیرامیٹرز کے اوپر کام کر رہا ہے. ظاہر ہے پروپیگنڈا کا کام یہ، انٹرنیشنل میڈیا کا کام یہ ہے کہ وہ صہیونیوں کو ایک میڈیا کا کور فراہم کرے. تو میڈیا کا کور فراہم کرنے میں وہ چند پیرامیٹرز کے اوپر کام کر رہے ہیں. آپ چونکہ آپ کا اور ہمارا میڈیا سے تعلق رہے گا، آپ نیوز پڑھیں گے، آپ نیوز پیپرز دیکھیں گے یا مثال کے طور پر ویب سائٹس پہ جائیں گے، تو آپ چند پیرامیٹرز کو ان کے کاموں کے اندر ملاحظہ کریں گے. نمبر ایک، جنگ کی ابتدا حماس نے کی ہے. ان کا اس پیرامیٹر کے اوپر اصرار رہے گا کہ جنگ کی ابتدا حماس نے کی ہے. غیر بکواس، جھوٹ. نمبر دو، اگر اسرائیل مار رہا ہے تو حماس بھی مار رہا ہے. زیادہ اگر آپ دیکھیں تو سی این این یہ نہیں کہہ رہا کہ غزہ کانفلکٹ، وار آن غزہ، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سرکل آف کانفلکٹ، سائیکل آف کانفلکٹ، سائیکل دے رہے ہیں. سائیکل دے رہے ہیں کیا مطلب؟ یعنی یہ کانفلکٹ دونوں طرف سے یوں چل رہا ہے، دونوں طرف سے چل رہا ہے. ایک طرف سے ہوائی جہاز ہے، ٹینک ہے، توپیں ہیں، پوری آرمی ہے، دوسری طرف سے چند جوان ہیں، چند بڑھیں گے. یہ سائیکل آف کانفلکٹ ہے. کیوں انہوں نے نام رکھا سائیکل آف کانفلکٹ؟ کیوں نہیں لکھا وار آن غزہ؟ کیوں نہیں حتی کانفلکٹ آن غزہ لکھ دیتے؟ کچھ طرف تھے اس طرح کا. کیوں؟ یہ نہیں چاہتے تھے وہ ایریا ہائی لائٹ ہو جس کے اندر فلسطین ہے، یہ نہیں چاہتے تھے وہ جنگ ہائی لائٹ ہو. یہ چاہتے ہیں بتائیں اس نے بھی مارا ہے، اس نے بھی مارا ہے، تو اس کا نام رکھا ہے سائیکل. اور اس سائیکل رکھنے میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسرائیل نے جنگ شروع نہیں کی. یہ تو ایک سائیکل آف کانفلکٹ ہے جو چلتا رہتا ہے. چند پیرامیٹرز کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. پہلا پیرامیٹر کیا ہے؟ کہ یہ جنگ اسرائیل نے شروع نہیں کی ہے، جنگ فلسطین نے شروع کی ہے، حماس نے شروع کی ہے. دوسرا وہ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہاں سے مار رہے ہیں تو وہ لوگ بھی وہاں سے مار رہے ہیں، اور انٹینسٹی کو نہیں بتانا چاہیں گے ظاہر ہے کہ یہاں سے جو مار رہے ہیں وہ کتنا مار رہے ہیں، اور اگر وہ وہاں سے مار رہے ہیں تو وہ حد تک کتنا مار پائیں گے. تیسری بات پہ دکھانا چاہیں گے کہ فلسطین کے اندر ہر شخص جو مر رہا ہے وہ ملیٹنٹ ہے، عورتوں یا بچوں. اب اس کے اندر ظاہر عورتوں اور بچوں کا کیا جواب دیں گے؟ تو وہ دکھائیں گے کہ جتنے بھی مر رہے ہیں سب کے سب جنگجو ہیں. یہ تیسرا پوائنٹ جس کے اوپر یہ لوگ اصرار کریں گے. اس طرح چند پیرامیٹرز پر آپ ان کے کام کو دیکھ لیجئے گا، اور اچھے طریقے سے ان کے کام کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ میڈیا اپنا کام کس طریقے سے کر رہا ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین اس جنگ کے اندر ایک پازیٹیو چیز ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس تھوڑا بہت انڈیپینڈنٹ میڈیا بھی ہے یہاں پر. مثال کے طور پر فرض فرمائیے پریس ٹی وی ڈاٹ آئی آر یا پریس ٹی وی ڈاٹ کام، وہ آپ کے پاس ہے. تو اگر کہیں آپ بی بی سی اور سی این این وغیرہ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ ان پیرامیٹرز کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو فوراً آپ پریس ٹی وی کو ضرور دیکھیں. میں آپ کو مشورہ دوں گا اپنے ہر روز کے نیٹ کے چیک کرنے میں، نیٹ پہ اگر آپ نیوز چیک کرتے ہیں میری طرح جو ٹی وی نہیں دیکھتے، تو آپ جب سی این این بی بی سی دیکھیں ایک دفعہ پریس ٹی وی ڈاٹ کام کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو اس تصویر کا دوسرا رخ بھی کچھ نہ کچھ نظر آ جائے کہ وہاں پہ کیا ہوا. یعنی مثلا آپ بی بی سی کے اوپر دیکھیں گے تو وہاں پہ لکھا ہوگا لبنان سے اسرائیل پر میزائل فائر ہوئے، لبنان سے اسرائیل پر میزائل فائر ہوئے. آپ پریس ٹی وی جائیں گے آپ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ لبنان کو بھی جنگ میں گھسیٹنے کی کوشش شروع کر دی گئی. آپ کو فوراً انسائٹ ملے گی کہ اصل اس کام کے پیچھے اسرائیلی ہدف کیا ہے. تو اس وقت الحمدللہ ایسا ہے کہ آپ تھوڑا بہت میڈیا کے پریشر کو سمجھ پائیں گے اگر آپ ان دونوں کو ساتھ ساتھ دیکھتے رہیے. تو پریس ٹی وی کو ضرور دیکھیے تاکہ ایک انسائٹ جو ہے وہ انشاءاللہ حاصل ہو جائے. اسرائیل کیا چاہتا ہے اس وقت؟ ہم جب بھی کسی جنگ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں چند پیرامیٹرز کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے. نمبر ایک، ٹائمنگ. یہ ٹائم کیوں؟ کانفلکٹ نیا نہیں ہے، جنگ ان کے کنٹرول میں تھی، اسرائیلی جب چاہتے جنگ شروع کر سکتے تھے، اگر نہ چاہتے تو جنگ شروع نہ کرتے. جنگ کی ریزننگ کیا دی ہے؟ جنگ کی ریزننگ یہ دی ہے کہ حماس ہمارے شمالی علاقہ جات کے لیے تھریٹ ہے، تاکہ حماس ہمارے فلسطین اسرائیل کے سرحدی علاقوں کے لیے تھریٹ ہے. چونکہ یہ سرحدی علاقوں کے لیے تھریٹ ہے تو حماس کے اس خطرے کو دور کرنا ضروری ہے تاکہ ہمارے علاقے کے لوگوں کو چین اور امن و سکون نصیب ہو سکے. یہ انہوں نے ریزننگ دی. کہا ہم نے ایک ٹروس سائن کیا تھا, ایک امن معاہدہ سائن کیا تھا, حماس نے وہ امن معاہدہ ایکسٹینڈ نہیں کیا. چونکہ انہوں نے امن معاہدہ ایکسٹینڈ نہیں کیا لہذا ہم نے اس کے اوپر حملہ کر دیا چونکہ وہ ہمارے اوپر حملہ کرنے والے تھے. یہ سب وہ باتیں کی گئی ہیں. ان تمام باتوں کے پیچھے یہ جواب نہیں دیا جا رہا کہ ٹائم, یہ ٹائم کیوں لیا گیا ہے, اس ٹائم پر کیوں. دو واضح سی باتیں. نمبر ایک, امریکی انتخابات ہو چکے ہیں, پرانی کی امریکی ایڈمنسٹریشن جا رہی ہے, نئی امریکی ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے. اس موقع پر جتنا بھی گندا کام کرنا ہے سب کر سکتے ہیں. میں دو سال سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, جب کوئی امریکن پریزیڈنٹ دو سال رہ لیتا ہے, دو ٹرنیور رہ لیتا ہے, دو دفعہ رہ لیا, اب وہ جا رہا ہے, اب اس کا کوئی کیریئر نہیں ہوتا. اس کے جاتے ہوئے ٹائم میں جتنے غلط کام کرنے سب کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ یہ کہیں کہ جتنے غلط کام کیے اس نے کیے جو چلا گیا, اب جو نیا آیا ہے وہ اچھا آدمی ہے. سب ہمیشہ یہی کرتے ہیں, ہر دفعہ یہی ہوتا ہے. لہٰذا اس وقت جارج بش کی جو پرسنل پاپولیرٹی ہے وہ کسی بھی امریکن پریزیڈنٹ کی لیسٹ لیول جو سوچا جا سکتا ہے اس کے اوپر ہے. یعنی انہوں نے یہی کرنا ہے کہ وہ غلط آدمی تھا جو وہاں پہ تھا جس کی وجہ سے یہ سارے کام ہوئے, اور نیکسٹ پرسن جو ہے وہ بہت اچھا ہے. چلیے شاید بہت اچھا ہو بھی, لیکن بہرحال روٹین یہ ہے. تو اب جب تک یہ ہے جتنے کام کرنے ہیں کر گزرے, اور یہ کام چند نامقبول ترین کاموں میں سے ایک کام تھا. واضح نشانی یہ ہے کہ جو دنیا کی جو آزاد انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں, حتیٰ وہ اسرائیل کی اس وقت شدت سے مخالف ہیں. حتیٰ چاہے جو ایمنسٹی ہو یا مثال کے طور پر ریڈ کراس ہو, تمام تنظیمیں اس وقت اسرائیل کی شدت سے مخالف ہیں. یہ کام اتنا گندا کام تھا. تو وہ چاہتے تھے کہ ایک ایسے ٹائم میں ہو جب امریکن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اپنے لیسٹ لیول کے اوپر ہو, اور جانے والا جا رہا ہو, نیا آنے والا خاموش بیٹھ سکتا ہے. نئے آنے والے نے کیا کیا, جب اوباما کے اوپر بہت زیادہ دباؤ پڑا تو اس نے, جیسے کہ آپ نے پریزنٹیشن کے اندر دیکھا, اس نے کہا میں جنوری 20 کے بعد سے بات شروع کروں گا, کیونکہ جنوری 20 کو میں حلف اٹھاؤں گا. اس کا مطلب ہے وہ اسرائیل کو کیا کہہ رہا ہے, 20 تک جو کرنا ہے کر لو, 20 تک کھلی چھٹی ہے, میں کچھ نہیں بولوں گا. ظاہر ہے اس وقت اوباما پاپولر پریزیڈنٹ ہے جس کے پاس عوام ہے اس وقت, تو وہ پاپولر پریزیڈنٹ اس کو کہہ رہا ہے کہ تمہیں جو نپٹانا ہے نپٹا لو, 20 جنوری تک میں بولنے والا نہیں. جانے والا تو بولے گا ہی نہیں, بوش جارج بش تو اس وقت بالکل بھی کچھ نہیں بولے گا. تو پہلی بات تو یہ کہ ٹائمنگ پرفیکٹ ہے, ٹائمنگ کے حساب سے انہوں نے پرفیکٹ ٹائمنگ کا انتخاب کیا ویکیوم میں, اور اس ویکیوم سے وہ فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جیسا کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, خود امریکہ اسرائیل کے اندر جو ایڈمنسٹریشن ہے اس میں سب سے زیادہ جس کو بینیفٹ مل رہا ہے وہ وزیر خارجہ ہے. وزیر خارجہ مارچ میں ہونے والے انتخابات میں کینڈیڈیٹ ہے, وہ اس وقت سب سے زیادہ ہارڈ لائن اسٹانس لے رہی ہے. وہ یہ کیا چاہ رہی ہے, وہ یہ چاہ رہی ہے کہ اس جنگ کے ذریعے سے مارچ کے اندر حاصل ہونے والے انتخابات کے لیے بہرحال اپنے لیے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرے. تقریباً دنیا سمجھ رہی ہے کہ یہ جنگ اہداف کی جنگ کم ہے اور انتخابات کی جنگ زیادہ ہے. یہ انتخابات کی جنگ ہو رہی ہے. البتہ ان انتخابات کی جنگ کے اندر اسرائیل کے اور بھی بہت سارے اہداف ہیں. بس ٹائمنگ کی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ٹائم کیوں انتخاب کیا گیا ہے, ٹائم اس وجہ سے انتخاب کیا ہے. اہداف کیا اہداف ہیں, اہداف کئی اہداف ہیں جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ دو سال پہلے ان کو زبردست شکست ہوئی ہے. جس پارٹی سے شکست ہوئی ہے اس کو فی الحال شکست دینے کے قابل بھی نہیں ہے. مثلا حزب اللہ پہ حملہ کریں, حزب اللہ کو شکست دے دیں, ممکن نہیں ہے ان کے لیے, قطعاً ممکن نہیں. چونکہ ان پر حملہ کر کے شکست دینا ممکن نہیں ہے کہ اپنے گرتے ہوئے مورائل کو بحال کریں, تو انہوں نے کمزور پارٹی کا انتخاب کیا کہ ایک نسبتاً کمزور پارٹی کا انتخاب کیا جائے, پاور ویکیوم سے استفادہ کیا جائے, جب تک امریکن پریزیڈنٹ نہیں آیا اس ویکیوم سے فائدہ اٹھا کر ان نہتے عوام کے اوپر حملہ کر دیا جائے جن کو پہلی محاصرے کے اندر رکھا ہوا ہے, تاکہ کوئی سپورٹ ان کو کہیں سے کہیں تک نہ مل سکے, تو ان کے اوپر مار لیا جائے. تقریباً 15 لاکھ آدمی ہیں, کہاں تک مقابلہ کریں گے, آخر میں جھک جائیں گے, جھک جائیں گے اور یہ ہماری فتح ہوگی, اور اس کے بعد جا کر ہم اپنے ملک کے اندر ڈنکا بجائیں گے کہ ہم نے اپنے دشمن کو زبردست شکست سے دوچار کر دیا. مزے کی بات یہ کہ آپ کبھی اسرائیلی ویب سائٹس وغیرہ پہ جائیں تو وہ 2006 کی جنگ میں کہتے ہیں ہم نے بہت مارا لبنانیوں کو, اپنی اس واضح شکست کے لیے کہتے ہیں کہ ہم اس میں جیت گئے تھے. اب مظلوموں کے سر کاٹ کر پھر تو بہت دن بنائیں گے. یہ ان کا ہدف, ان کا ایک ہدف. دوسرا ان کو اچھی طرح ایک بات سمجھ میں آئی کہ انہوں نے 60 سال محنت کی فلسطینیوں کے اوپر, ان کے اندر گروپ بنائے, بگاڑے, ایک کو آگے بڑھایا, دوسرے کو پیچھے گھسیٹا. ان تمام کو کرنے کے بعد 60 سال کی محنت کے بعد انہوں نے ایک سیٹلمنٹ بنایا, ایک ویسٹ بینک کے اندر اور ایک غزہ کی پٹی کے اندر. اس سیٹلمنٹ کے اندر اتنی محنت کرنے کے بعد جب سب کو ختم کر لیا تھا کہ یاسر عرفات کی پارٹی جیت جائے جو ان کے اندر سے بنی ہوئی پارٹی تھی, اچانک ان کے بنائے ہوئے نظام کے اندر مخالف جیت گئے. مثلا کسی نے اپنی پبلک کو بیوقوف بنانے کے لیے ایک حکومت بنائی, بڑی محنتوں سے 50 سال حکومت محنت کر کے ایک حکومت بنائی تاکہ پبلک کو بیوقوف بنائے, الیکشن کروائے اور حکومت میں وہ جیت گئے جو اس کے مخالف تھے. اب اس پہ غصہ ہے کہ بھائی حکومت ہم نے بنائی, 60 سال ہم نے محنت کی کہ یہاں پر کوئی آئے گا اور وہ ہمارے مفادات کے لیے کام کرے گا, آدمی تیار کیا, سارے کام کیے, جب حکومت دینے کا ٹائم آیا تو وہ حماس والے جیت گئے. اب دو راستے تھے, یا تو حماس کو انتخابات کو ختم کرتے, اس میں ان کی مقبولیت بڑھ رہی تھی حماس کی, کچھ عرصے تک برداشت کیا, دیکھا یہ قابل ہضم نہیں ہے, آخری راستہ یہ نکالا کہ ٹھیک ہے ایک پاور ویکیوم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس حماس کا ہم مکمل خاتمہ کر دیتے ہیں. بس مقصد اس وقت یہ نہیں ہے کہ حماس کے راکٹ آ رہے ہیں اور ان راکٹ کو روکنا ہے. میں عرض کروں گا اس میں بھی کامیابی نہیں ہو پا رہی. دیکھیے بہت امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کوئی فوج اپنے آبجیکٹیوز کیا دے رہی ہے. اچھا آج کل کی جنگ کے اندر جیسے آپ جنگ شروع کرتے ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہم نے دشمن کو شکست دینی ہے یہ ہمارا ہدف ہے. آپ سے باقاعدہ پوچھا جاتا ہے دشمن کو شکست دینے کا کوانٹیٹیو مطلب کیا ہے, کوانٹٹی میں مطلب کیا ہے. مثال کے طور پر آپ کہہ رہے ہیں دشمن کے پاس 500 مورچے ہیں, اگر ہم نے 300 تباہ کر لیے تو یہ ہمارا ہدف پورا ہو گیا. یعنی آپ نعرہ لگا کر جنگ نہیں کر سکتے, جنگ کرنے کے لیے آپ کو کوانٹیٹیو میجر دینے پڑیں گے کہ ان کے پاس اتنے توپ خانے, یہ میں نے ختم کرنے, یہ ہم نے ختم کر لیے, یہ ہماری فتح ہے. یہ ختم نہیں کیے اس کا مطلب ہے ہم جنگ کے اہداف میں کامیاب نہیں ہو پائے یا پارشلی کامیاب ہوئے, اور اگر اتنے بھی ختم نہیں کیے تو ہم بالکل بھی ناکام ہو گئے. صحیح ہے. اب دنیا اسرائیل سے پوچھ رہی ہے آپ کا جنگ میں داخل ہونے کا ہدف کیا ہے, تو وہ زیادہ زیادہ یہ کہہ رہے ہیں ہم حماس کی مقاومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے, یہ بات صحیح ہے کہ یہی ہدف ہے ان کا. اب سوال یہ حماس کی مقاومت میں کتنے جوان ہیں, کتنوں کو ختم کرنا. اب ان کو یہ نہیں کہنا تھا کہ ہم نے کتنے جوان مارنے ہیں, تو انہوں نے کیا جواب دیا, انہوں نے کہا نہیں ہمارا حماس کی مقاومت ختم کرنے کا مطلب یہ کہ یہاں سے کچھ راکٹ آتے ہیں ہماری طرف, ہم نے ان راکٹس کو ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو بتاؤ راکٹ لانچر کتنے ہیں ان کے پاس. سب سے پہلے تو یہ پتا چلے نا کہ دشمن کی وہ کیپیسٹی کتنی ہے جس کو آپ ختم کرنا چاہ رہے ہیں. جب آپ یہ بتا دیں کہ دشمن کی کیپیسٹی اتنی ہے تب سوال کیا جائے گا کہ اس کیپیسٹی میں سے کتنوں کو ختم کریں گے آپ, تو آپ کی جنگ فتح کہلائے گی. کیا اسرائیل کوئی چیز اعلان کر پایا اب تک؟ نہیں. جب تک یہ کہہ رہے ہیں ہم نے راکٹ روکنے ہیں. اچھا الحمدللہ رب العالمین اتنے دن کی جنگ ہو گئی ہے, راکٹ نہیں رکے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آج جنگ ختم ہو جائے 850 شہدا کے باوجود فاتح حماس ہے. اگر آج جنگ ختم ہو جائے فاتح حماس ہے. کیوں؟ انہوں نے کہا تھا ہم نے راکٹ روکنے ہیں اور راکٹ نہیں رکے. حزب اللہ نے کیا کارنامہ کیا؟ حزب اللہ سے بھی انہوں نے یہی کہا تھا حزب اللہ ہمارے شہریوں کے لیے تھریٹ ہے, وہاں سے راکٹ آتے ہیں, ہم نے راکٹ روکنے ہیں. پہلا سوال یہ ہوا کیا آپ راکٹ روکنے میں کامیاب ہو گئے؟ حزب اللہ نے کارنامہ کیا جنگ کے آخری دنوں میں سب سے زیادہ تعداد میں راکٹ مارے. کیا ثابت کرنے کے لیے؟ کہ آپ نے 10 راکٹ روکنے کی کوشش کی تھی, ہم نے آخر میں 150 مارے ہیں. کون سا راکٹ روکا آپ نے؟ حماس بھی یہی کر رہی ہے, حماس بھی یہی کر رہی ہے. یہ لوگ گریجولی اپنے راکٹ کی ڈیپتھ اور کوانٹیٹی کو بڑھا رہے ہیں. حزب اللہ نے بھی یہی کیا تھا, وہ انہوں نے پہلے دن چھوٹے چھوٹے رینج سے شروع کیا اور آخری دن میں لمبی لمبی رینج کی مارے. کیا سمجھانے کے لیے؟ کہ آپ ہماری راکٹ کی صلاحیت کو نہ صرف یہ کہ ختم نہیں کر سکے ہیں بلکہ ابھی ہم نے اپنی اصلی صلاحیت دکھائی ہی نہیں ہے. حماس بھی یہ کر رہی ہے, راکٹس کو سلو مار رہے ہیں اور راکٹس کو ڈیپتھ دے رہے ہیں. کیا ثابت کرنے کے لیے؟ کہ آپ کامیاب نہیں ہو پائے. ہمارے خیال میں کنکلوژن کرتے ہیں, ان کا ہدف یہی ہے اپنے انتخابات کے معاملے کو نپٹانا, امریکی صدر کے نہ ہونے سے فائدہ اٹھانا. البتہ یہ ہمیں معلوم ہے کہ اوباما ہوگا تو کوئی ہمارے لیے کوئی فرشتہ رحمت ثابت نہیں ہوگا, لیکن نہ ہونے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. وہ اوباما کی بہرحال ایک امیج کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ممکن ہے کبھی کام آ جائے, یہ علیحدہ معاملہ. چاہیں گے مقاومت کا خاتمہ کریں اور اس مقاومت کے خاتمے کے لیے نشانی یہ رکھیں کہ اب راکٹ نہیں آئے, حماس کا کام یہاں پر ہوگا. کہ حماس اپنے راکٹس کو اس طریقے سے لانچ کرے کہ یہ جنگ کے آخری مرحلے تک راکٹس آتے رہیں. میرا اپنے خیال ہے جو میں ابھی تک سمجھ پا رہا ہوں, یہ جنگ میرا اپنے خیال ہے 10 دن اور چلنی چاہیے, یہ جنگ 10 دن اور چلنی چاہیے, اور 10 دن کے بعد کسی بھی صورت میں اس جنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے. میرا اپنے خیال ہے اوباما 20 جنوری کے دن جنگ کے ساتھ آنا پسند نہیں کرے گا, اور اگر وہ جنگ کے ساتھ اس مارکی کے اندر انٹر ہوا پریزیڈنسی کے میدان کے اندر, تو اس کو فوراً کچھ نہ کچھ میجرز لینے پڑیں گے جو وہ نہیں چاہے گا, جو وہ ہرگز نہیں چاہے گا. تو مثال کے طور پر آج 11 جنوری ہے, اس کا مطلب یہ کہ اس کو 10 دن کے اندر اندر ختم ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے, اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے. کس صورت میں نہیں ہوگا, کس صورت میں نہیں ہوگا, اگر روٹین میں جاتا ہے معاملہ جنگ 10 دن کے اندر ختم ہونی چاہیے. اس کا مطلب ہے فلسطین میں کیا ہونے والا ہے, 10 دن کے اندر بلڈ باتھ ہونے والا ہے. اب تک جو ہوا ہے وہ کم ہوا ہے, ابھی تک 850 شہید ہوئے. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, میں نہیں کہہ رہا ایک مسلمان کا خون بھی قیمتی نہیں ہے, میں نہیں کہہ رہا ایک بچے کا خون قیمتی نہیں ہے, میں نہیں کہہ رہا. ایک تصویر میں نے دیکھی تھی, کسی نے مجھے بھیجی, آپ یقین مانیں میں چند منٹ تک اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا, میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے. میں نے اس تصویر کو دیکھتے ہی سب سے پہلے تو اپنے ڈیسک ٹاپ پہ رکھا, جب ڈیسک ٹاپ پہ رکھا تو 5 منٹ کے اندر اندر میں نے اندازہ لگایا کہ اگر یہ تصویر یہاں پر رہی تو گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر میں ذہنی طور پر مفلوج ہو جاؤں گا, اس لیے میں نے اس کو فوراً وہاں سے ہٹا دیا. 5 کلپس کی وہ تصویر تھی. پہلی کلپ کے اندر ایک ماں اپنے زخمی ہونے کے بعد زمین پہ پڑی ہوئی تھی, برابر میں اس کا بچہ اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا, سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا, اور ماں نے بچے کے چہرے پہ اس طرح سے ہاتھ رکھا ہوا تھا, زندہ تھی, اس کی طرف دیکھ رہی تھی بچے کی طرف. دوسرے کلپ میں ہاتھ ذرا سا نیچے آیا, اس کی آنکھیں تھوڑی بند ہونا شروع ہوئی. تیسرے کلپ میں ماں مر گئی, اور بچہ جو اس کے خون میں نہایا ہوا تھا بالکل اپنے ماں کے خون میں, 3 تصویروں کے اندر باقی میں بچے کا گریہ دکھایا. یقین فرمائیے ایک عام انسان کو ہلا دینے کے لیے کافی تھی. تو ہم ہرگز نہیں کہہ رہے کہ یہ جانیں کم قیمتی ہیں, جانیں محترم ہیں. اگر خدا نے متعال قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, تو یہاں پہ یہ پورا ہے. اگر مثلا 30 بچے ایک اسکول کے اندر ہونے والی بمباری کے اندر شہید ہوئے, بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کس جرم میں شہید ہوئے, بالکل صادق ہے, اس کا کوئی شبہ نہیں. لیکن میں عرض کرتا چلوں, اگر یہ جنگ 10 دن اور چلے, شہید ہونے والوں کی تعداد 2000 پہنچ جائے, اور جنگ اسی حالت میں بند ہو جائے, تب بھی جیت حماس کی ہے, تب بھی جیت حماس کی ہے. کیوں؟ پوری دنیا کے سامنے ثابت ہو گیا ہے کہ یہ جنگ غلط جنگ ہے, یہ جنگ اسرائیل کے صرف تجاوز کی جنگ ہے. فلسطین کی مظلومیت کی داستان اگر کسی کے سامنے واضح نہیں تھی, اب دنیا کے سامنے تشت ازبام ہے, سب پہچان گئے کہ دھوکہ ہو گیا ہے, ہمیں فلسطین کا ساتھ دینا چاہیے تھا, ہمیں اسرائیل کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا. ہاں ایک جگہ ہے جو اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہمیں اسرائیل کا ساتھ دینا چاہیے تھا, اور وہ امریکن ایڈمنسٹریشن ہے, امریکی سینٹ, جس کے اندر ریزولوشن پاس ہوتی ہے کہ ہمیں اسرائیل کا ساتھ دینا ہے, اور مخالفین کی تعداد 4, 2006 میں مخالفین کی تعداد 7, اس سے پہلے کبھی ہوئی مخالفین کی تعداد 9 سے زیادہ نہیں جاتی. اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں امریکن ایڈمنسٹریشن کس حد تک دنیا کی آواز کے خلاف ہے. دنیا کے کسی ادارے نے اسرائیل کی کھل کر حمایت نہیں کی ہے, دنیا کی کسی بین الاقوامی ایجنسی نے اسرائیل کی حمایت نہیں کی ہے, صرف ایک امریکی ایڈمنسٹریشن ہے جو صہیونیوں کا ساتھ دے رہی ہے. اس کا مطلب آپ بہت آسانی سے سمجھ جائیں یہ امریکی نظام کتنا ڈیموکریٹک ہے. خود امریکی اور یورپی عوام کا کیا حصہ ہے؟ مثلا آپ یورپ کے اندر جا کر جائیے, آپ تعجب سے دیکھیں گے اس مادہ پرست زندگی کے اندر رہنے والے 50-50, 60-60 ہزار کی تعداد میں سڑکوں کے اوپر آ کر فلسطین کا ساتھ دے رہے ہیں, جبکہ ان کے دماغوں کے اوپر سیکنڈ ورلڈ وار میں یہودیت کی مظلومیت کا خواب بٹھایا گیا ہے. اس کے باوجود وہ اس خواب کو اپنے ذہن سے نکال کر اس وقت فلسطینیوں کی مظلومیت کا ساتھ دے رہے ہیں, اور امریکی ایڈمنسٹریشن 4 مخالف ہیں, 5 مخالف ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسانیت کے قاتلوں کا اجتماع ہے جو امریکی سینٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے, قاتلوں کا اجتماع ہے. ان سے کسی خیر کی توقع رکھنا ناممکن ہے. ہاں امریکی عوام کچھ حد تک بیدار ہونا شروع ہوئی ہے, امریکی عوام بیدار ہونا شروع ہوئی ہے, امریکی عوام کے اندر کچھ شاید امکان ہے کہ کوئی بھلائی حاصل ہو. بہرحال لب لباب یہ ہے کہ یہ جنگ ابھی چلے گی تقریباً 10 دن اور, اس کے اندر اور لوگ شہید ہوں گے، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اسرائیل اور بہت زیادہ کچھ نہیں کر پائے گا، جنہوں نے کر لیا ہے وہ یہی کچھ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ان کا دم نہیں چلے گا۔ اس دوران میں انہوں نے ہر قسم کے وہ بمز استعمال کیے ہیں جن کا استعمال جنگوں کے میدان میں بھی غلط ہے، چیرسچ شہروں کے اوپر فاسفورس کے بم استعمال کیے ہیں، عمومی تباہی پھیلانے والے وہ بم جن کو آپ نے تصویروں کے اندر دیکھا ہوگا، اوپر پھٹتے ہیں اور نیچے کئی سو اسکوائر میٹر کے ایریا کو کور کر لیتے ہیں تاکہ کوئی زیرو نیچے بچ نہ سکے۔ ان بموں کا استعمال جنگوں کے اندر بھی منع ہے، یہ تو شہروں کے اوپر استعمال کر رہے ہیں، یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور میرا اپنے خیال ہے کہ حجت تمام ہو رہی ہے۔ سب سے برا کردار، سب سے منحوس کردار اس وقت حسنی مبارک کا ہے، اس وقت مصر کا حسنی مبارک کا۔ یہ بدبخت انسان اگر اپنی دسیوں برس کی اس حکومت کو بچانے کے لیے بارڈر کو بند نہ کرتا، جو اسے بارڈر بند کیے، اگر یہ بارڈر کھول دیتا میرے خیال میں فلسطینیوں کی سفرنگز کم از کم 50% کم ہوتی، کم از کم 50% مصیبت کم ہوتی، اور اسرائیل کو صحیح مقاومت کا سامنا کرنا پڑتا اگر فلسطین کے جوانوں کے لیے کہیں سے اسلحے کی رسد کا امکان ہوتا۔ اب انہوں نے کیا کیا اس کے برخلاف؟ نہ صرف یہ کہ انہوں نے رفح کی بارڈر نہیں کھولی، اگر آپ نے نقشے کے اوپر کبھی دیکھا ہو کہ جو ویسٹ بینک ہے وہ کہاں پر ہے، غزہ کی پٹی کہاں پر ہے، تو غزہ کی پٹی کے ساتھ ایجپٹ ٹچ ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ داستان کا ایک عجیب پہلو تاریخ بھی ہے، جب فلسطین بنا تھا تو مصر نے غزہ کی پٹی کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، اسی غزہ کی پٹی کے اوپر مصر نے قبضہ کر لیا تھا، تھا فلسطین کا، کہا ہم فلسطینی بھائیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، یہ قبضہ کر کے غزہ کی پٹی پر آ گئے۔ 1967 کی جنگ میں ان اسرائیلیوں کا کام مقابلہ کر سکتے تھے، انہوں نے غزہ کی پٹی اسرائیلیوں کے حوالے کی اور پیچھے نکلا، غزہ کی پٹی جو فلسطینیوں کی تھی یہ اسرائیلیوں کے حوالے کر کے پیچھے چلے گئے۔ انہوں نے وہاں پر یہ بے عزتی دکھائی کہ کم از کم یہ بھی نہیں کہا اسرائیل سے کہ ٹھیک ہے فلسطین کا تھا، جس کسی کا بھی تھا، تھا تو ہمارے کنٹرول میں، اس کام کو نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ ان کے صحرا سینا پر بھی اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا تھا، تو انہوں نے اسرائیل سے لین دین میں کہا آپ ہمارا صحرا سینا واپس کر دو، غزہ کے اوپر آپ نے قبضہ کرنا کر لو، اسرائیل نے غزہ پہ قبضہ کر لیا۔ بس اگر غزہ کی پٹی جو فلسطینیوں کی تھی اس کے اوپر اسرائیلیوں کا قبضہ ہے، تو اس کی بھی سب سے بڑے مجرم خود مصری ہیں۔ انہوں نے کی حرکت کہ جنگ میں ہارنے کے بعد کھلے بندوں اسرائیل کے حوالے کر دیا، پہلے اسرائیل کے حوالے کیا، اس کے بعد ان تمام عربوں کی ایک مینٹیلٹی ہے، اس کے اوپر بہت اچھی طریقے سے توجہ فرمائیے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مصر کیوں رفح کی بارڈر کو نہیں کھول رہا ہے۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد۔ ہر عرب حکمران اپنے ملک کے اندر فلسطینیوں کی طاقت سے خوفزدہ رہتا ہے، ہر عرب حکمران اپنے ملک کے اندر فلسطینیوں کی طاقت سے ڈرتا ہے، یعنی وہ زبان سے کہے گا ہم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں، وہ زبان سے کہہ دے گا ہم نے نیو ایئر کینسل کر دیے جیسے دوہے کے حکمران نے کیا، سارے کام کرے گا، لیکن اگر اس کو یہ اندازہ ہو کہ میرے ملک کے اندر فلسطینی طاقت پکڑ رہے ہیں، فوراً ان کو ختم کر دے گا۔ کس ڈر سے؟ کہیں ایسا نہ ہو یہ اتنی طاقت پکڑ لیں کہ میرے اوپر قبضہ کر لیں۔ کیوں؟ اس کو پتا ہوتا ہے میرے لوکل کے اندر تو جنگ کرنے کی ہمت ہے ہی نہیں میرے خلاف، اگر ہمت ہے تو فلسطینیوں اور لبنانیوں کے اندر ہے۔ ہر عرب حکمران اس خاطر فلسطینیوں اور لبنانیوں سے بہت ڈرے گا، کیوں؟ کیونکہ یہ وہ عرب ہیں جو میرے عرب عوام کو حکومت کی تبدیلی کی سمت لے جا سکتے ہیں، یہ لوگ کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ دوسرا مسئلہ جس سے عرب بہت ڈرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے درمیان کوئی ایک آدمی بڑا نہ ہو۔ عجیب بات ہے، بس ان کو تو لیڈر کی ضرورت ہے کہ ان کے درمیان کوئی ایک لیڈر ہو جو ان کے مفادات کا دفاع کر سکے، لیکن یہ کبھی لیڈر نہیں چاہتے۔ آپ نے دیکھا عربوں کا کبھی لیڈر نہیں بن پایا، ایک 30 سال پہلے جمال عبد الناصر، 40 سال پہلے جمال عبد الناصر کا نام اونچا ہوا تھا، ہر عرب حکمران جمال عبد الناصر سے ڈرتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جمال عبد الناصر اپنے اشارے کے ذریعے سے میری عوام کو میرے خلاف کھڑا کر دے، جمال عبد الناصر سے اس لیے ڈرتے تھے۔ اب جمال عبد الناصر تو ختم ہو گیا، اب اگر ڈرنا ہے تو ان کو کس سے ڈرنا ہوگا؟ نصر اللہ سے، جس کی شہرت ہے۔ بس آپ کسی بھی عرب ملک کے اندر چلے جائیں نصر اللہ کی شہرت ہے، اب وہ کیا کوشش کریں گے؟ کچھ بھی ہو نصر اللہ کا نام یہاں نہ آئے۔ اس سال اب پریشان ہو جائیں گے دنیا میں جہاں کہیں بھی جائیں عرب ملکوں کے اندر. ہر عرب ملک میں شیعت کے اوپر کچھ نہ کچھ بندش لگائی ہے. کیوں بندش لگائی؟ حتیٰ دبئی جیسے ملک کے اندر, علاقے کے اندر جو پہلے آزاد سمجھا جاتا, کیوں بندش لگا دیں؟ کیوں؟ ڈر یہ کہ کہیں شیعت حزب اللہ کے سائے کے نیچے جمع نہ ہو جائے. اس خاطر ہر جگہ پہ پابندی لگا رہے ہیں. اب ان کو ڈر کیا ہے بھائی؟ ان سے کوئی پوچھے, پہلے تم ایرانیوں سے ڈرتے تھے چونکہ وہ مثلا عجم تھے اور تم عرب تھے, اب تم حزب اللہ سے کیوں ڈرتے ہو؟ وہ تو عرب ہے. ہاں, اب اس لیے ڈر رہے ہیں کہ کہیں حزب اللہ ہماری حکومت کو ہلا نہ دے. اس معاملے کی خاطر حسنی مبارک نے خود اسرائیل سے کہا ان حماس کو ختم کرو. عربوں نے خود اسرائیلیوں سے کہا ہمیں حماس ختم ہوتی بھی چاہیے. اور جب حزب اللہ کے خلاف جنگ ہوئی ہوئی تھی تب بھی عرب حکمرانوں نے اسرائیل سے کہا تھا تم اس کو ختم کر دو, ہم میں سے کوئی نہیں ہلے گا. ان کو چاہیے کہ حماس ختم ہو, ان کو چاہیے کہ حزب اللہ ختم ہو. اس لیے پتا اسرائیل کو کہ مصر کبھی بھی فلسطینیوں کا ساتھ نہیں دے گا, اس لیے اتنے دھڑلے سے اندر آئے وہ لوگ. ان کو پتا ہے مصر کبھی ساتھ نہیں دے گا. کیوں؟ کچھ کو پتا ہے مصر تو خود چاہتا ہے حماس ختم ہو جائے. حتیٰ ایک زمانے میں یاسر عرفات کی بھی مخالف تھے لوگ, زبان سے کتنا یاسر عرفات کا ساتھ دیتے تھے, اندر سے اس کے بھی مخالف تھے. کیوں؟ کہیں اس کی طاقت ہم سے آگے نہ چلی جائے. کسی کو سر اٹھاتا نہیں دیکھنا چاہتے. اور حماس کی اور حزب اللہ کی چونکہ طاقت بڑھ رہی تھی اس لیے انہوں نے خود چاہا کہ اسرائیل حملہ کرے, حماس کا خاتمہ کر دے. بس مطمئن رہی کہ مصر ساتھ نہیں دے گا, مگر یہ کہ حسنی مبارک کو کوئی جہنم واصل کر دے, وہاں پر کوئی تبدیلی آ جائے اور اس بہانے پھر یہاں سے رفع سے امداد. انہوں نے نہ صرف یہ کہ رفع کی بارڈر بند کر دی تاکہ امداد نہ آئے, فلسطینیوں نے اس مصیبت کو دیکھتے ہوئے کہ یہ لوگ رفع کی بارڈر بند کر دیتے ہیں, ہمارے پاس تو اور کوئی آنے کا طریقہ نہیں ہے, یہاں سے ٹنل کھودے ہوئے. ایک ٹنل نہیں ہے, بہت ٹنل ہے. وہ ٹنل کھودی ہوئی ہیں جہاں سے ہوتا ہے. جس ٹنل کو پتا چل جائے اسرائیل کو کہ یہاں سے کام شروع ہو رہا ہے, وہ وہاں پہ بمباری کر رہا ہے. میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا چلوں, یہ تو یہ کر لیں گے کیا ساری ٹنل ختم ہو جائیں گی؟ نہیں. اصل فلسطینیوں کو 40 سال میں اپنے علاقے سے مصر میں ٹنل کھودنے کا بہت تجربہ ہو گیا, الحمدللہ. مطمئن رہیے ٹنلز کام کریں گی, کوئی خبر نہیں آئے گی. اس کی وجہ یہ کہ کفر تو بتائے گا نہیں کہ ٹنلز کام کر رہے ہیں, اپنے دوست بھی نہیں بتائیں گے. وہ تو تھوڑی کہیں گے کہ ہمارے پاس ٹنل ہے جو نیچے کام کر رہی ہے, کبھی بھی نہیں کہیں گے. آپ کو میں مطمئن ہو کر کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹنلز کام کر رہی ہیں. اگر یہ ٹنلز کام کر رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ مقاومت کے پاس اسلحہ آئے گا, کہیں نہ کہیں سے آئے گا. ہاں یہ ہوگا کہ اگر اوپر ہوتا تو ہیومینٹیرین ایڈ بھی آ جاتی اور اسلحہ بھی آتا. اب چونکہ ٹنل ہے, ٹنل کی اپنی لمٹ ہے, تو انتہائی سخت ضرورت کی جو چیزیں بس وہی آئیں گی, اس سے زیادہ نہیں آئے گا. مصیبت کے ساتھ آئیں گی, جان جوکوں میں جا کے آئیں گی, مشکلات سہ کر آئیں گی, لیکن مطمئن رہیے مقاومت اتنی جلدی تسلیم نہیں ہوگی انشاءاللہ. مقاومت کے پاس وسائل ہیں. پھر ایک اور مسئلہ ہے, دنیا کا کوئی ملک ہے جو اسمگلنگ روک پایا ہے؟ ہے کوئی ملک جو دنیا کے اندر کسی کے اندر اتنا تپڑ ہو کہ ہم نے اسمگلنگ روک لی ہے؟ اسرائیل کہہ سکتا ہے کہ اس نے اسمگلنگ روک لی ہے؟ نہیں. یہ سارے کام چلنے ہیں, یہ کاروباری زندگی ہے, یہ چلے گا. تو اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے نا کہ مثلا یہ مقاومت کے پاس کچھ نہیں آئے گا, یہ بے بسی کی موت مر جائیں گے, نہیں, اتنی جلدی نہیں مر رہے. ایمان ہے اور اسلحہ کم بھی ہو تو زیادہ ہو جاتا ہے. پھر اتنا کم اسلحہ پہنچ رہا ہے, پہنچ جائے گا. ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ اسلحے کی کمی سے نہیں ہاریں گے. اگر ہارے نعوذ باللہ ایمان کی کمی سے ہاریں گے. اگر ہارے, ابھی تک بحمد اللہ کمی کا کوئی نشان نظر نہیں آ رہا. خدا متعال انشاءاللہ ان کی مقاومت کو اور زیادہ ترقی نصیب فرمائے انشاءاللہ. عرب حکمرانوں کا آپ کے سامنے تذکرہ ہوا. ایک اور بات بہت خوبصورت ہوئی ہے, وہ یہ کہ مسلمان ہر گزرتے ہوئے مرحلے پر, مثلا حزب اللہ کی جنگ ہوئی, ابھی حماس کا مارکہ ہوا, ہر گزرتے ہوئے مرحلے پر عوام اور حکام, عرب عوام عرب حکام, ان کی خلیج بڑھتی چلی جا رہی ہے, بہت بڑھ رہی ہے. یعنی اب عرب عوام بہت دور ہیں اپنے حکام سے, سمجھ گئے کہ ان حکام نے کچھ نہیں کرنا, یہ بھی دور ہیں. مسلمانوں کے اندر اتحاد کی ایک اور نشانی جو آپ دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ اس موقع پر جو کچھ انجام پا رہا ہے اس میں کہیں سے کہیں تک اس بات کا پتہ نہیں چل پا رہا کہ کون سی قوم کس قوم کا ساتھ دے رہی ہے. مثال کے طور پر حماس کے اوپر مصیبت آئی ہے, سب سے زیادہ کون ساتھ دے رہا ہے؟
ایجپٹ کی عوام.
عوام کی حد میں وہ مثلا ایرانی، خود ایرانی اس حد تک ساتھ دے رہے ہیں کہ چوراہوں کے اوپر پبلک کو ریکروٹ کیا جا رہا ہے کہ جو فلسطین میں لڑنے کے لیے تیار ہیں وہ اپنا نام لکھوائیں یہاں پر. صحیح. اچھا کیا فلسطینیوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا عوام کی سطح پہ کون ہمارا ساتھ دے رہا ہے، حکومت کی سطح پہ کون ہمارا ساتھ دے رہا ہے؟ ایک اور بہت پازیٹو کام اس موقع پہ یہ ہوا ہے کہ ان کے مذہبی حکمرانوں نے کم فتوے دیے ہیں اور ہمارے مذہبی حکمرانوں نے سب سے زیادہ فتوے دیے. شاذ و نادر مصری کچھ بولے ہیں، شاذ و نادر بہت کم، بہت کم وہابی کوئی بولے ہیں، اگر بولے بیچاروں کو بہت سزائیں پڑی ہیں، ان کے بڑے علماء میں سے کوئی نہیں بولا. لیکن الحمدللہ ہماری طرف سے اگر دیکھتے ہیں، رہبر معظم آیت اللہ العظمی سیستانی، مختلف مراجع اعظم، سب نے فلسطین کی حمایت میں بیانات صادر فرمائے، اور بیانات بھی ایسے صادر فرمائے جو وجوب کو بیان کر رہے ہیں، نہ مستحب کو، وجوب کو بیان کر رہے ہیں، یعنی کسی کے لیے کوئی حجت باقی نہیں چھوڑی. حتیٰ یہاں تک بیان کیا کہ جو ان کے اندر دفاع کرتے ہوئے شہید ہوگا وہ شہدائے بدر احد کی طرح شہید ہوگا. محنت دی. یہاں پر میں ایک اور بات برسبیل تذکرہ عرض کرتا چلوں، شاید کسی کو برا لگے، ہمارے کچھ بعض دوست احباب مرجع کی ذہنیت سے اتنے ناواقف ہیں کہ اب تک سمجھ رہے تھے احتجاج کرنا غلط ہے. اب سمجھ میں آئے مرجعیت کی ذہنیت کیا ہے؟ مرجع کا واضح فتویٰ، واضح حکم، اب سلائیڈ کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا، کھل کر بیان فرمایا ضروری ہے کہ مسلمان آواز اٹھائیں. اب تک ہمارے بعض دوست احباب کیا سمجھ رہے تھے؟ کہ مظلوم کی حمایت میں روڈ پر آنا مرجع کے نزدیک حرام ہے، اس فتویٰ کا کیا کریں گے؟ اب اس فتویٰ کا کیا جواب دیں گے؟ اس کا مطلب ہے ہم مرجعیت کی ذہنیت کو نہیں سمجھ پا رہے، ہم مرجعیت سے نزدیک ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن حتی مرجعیت کی ذہنیت نہیں سمجھ پا رہے ہیں ہم لوگ. ہم سمجھتے ہیں اس بات کی وجہ سے تھا کہ آج جو کراچی کے اندر ریلی ہوئی ہے، میں 12 سال سے کراچی کے اندر ہوں، اس سے پہلے میں اپنے بچپن سے لے کر ایران جانے تک کراچی میں تھا، آج تک میں نے پاکستان میں شیعہ عوام کے ذریعے اتنی بڑی ریلی نہیں دیکھی جو آج ریلی ہوئی ہے، الحمدللہ رب العالمین. بلا شک و شبہ کراچی کی تاریخ میں شیعت کے نام پر اس سے بڑی ریلی آج تک نہیں نکلی تھی، چاہے وہ روز قدس کی ہو چاہے وہ کسی بھی عنوان سے نکلی ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فلسطین کے اس واقعے کے نتیجے میں کچھ نہیں ہوا تو اتنا ہوا کہ کراچی کی شیعت جمع ہو رہی ہے، کراچی کی شیعت جمع ہو رہی. ہم لوگ جو کہتے تھے نا اتحاد بین المسلمین تو بعد میں ہوگا، پہلے اتحاد بین المومنین تو کرو، چلو ان کے ذریعے اتحاد بین المومنین ہوا، جن کے مومن ہونے میں آگے ہمیں شبہ ہے، جن کے مومن ہونے میں ہمیں شبہ ہے. مثلا ابھی تک ہم لوگ کیا کہہ رہے تھے، شاید فلسطینی شیعہ نہیں ہے، ہم لوگ یہ کہہ رہے تھے نا. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہم مرجع کے سامنے کیا جواب دیں گے. جواب دیں، مجھے یاد ہے جب شہید رنتیسی کی شہادت ہوئی، آیت اللہ العظمیٰ نے، آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے شہید رنتیسی کے لیے بیانیہ صادر فرمایا. میں ایک مسجد کے اندر شہید رنتیسی کے لیے چند جملے بولتا ہوں کہ وہ شہید ہوا تو ایک آدمی میرے پاس آیا، کہنے اور صاحب آپ نے اس آدمی کو شہید کیسے کہا؟ میں نے کہا میں تمہاری سنوں یا آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی سنوں؟ اب میں ان دوستوں سے یہی کہوں گا، اب بھی معتقد ہیں کہ سڑک پر آ کر احتجاج کرنا حرام ہے؟ اب بھی معتقد ہیں؟ اب ان فتووں کے بعد شرمندگی احساس نہیں کرتے کہ آپ مرجع کے نام پر اپنی طرف سے کچھ باتیں کہہ رہے تھے اور مرجع کا حکم صاف کہہ رہا ہے کہ آپ غلط کہہ رہے تھے، مرجع اس بات کے قائل نہیں تھے جو آپ قائل ہیں. میرے خیال میں آپ تسلیم کر لینا چاہیے، اس بات کو واضح طور پہ دیکھنا چاہیے. مسلمان جہاں کہیں بھی مشکل میں ہوگا اس کی حمایت کے لیے آواز اٹھانا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے، یا مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ میدان کے اندر آئیں. اگر ہم اور آپ نہیں آئیں گے، ابھی آپ دیکھیے جو میں مزید آگے بڑھانے کی طرف جاتا ہوں، مثلا ہنگو کے اندر کیا ہو رہا ہے، 5 دن سے ہمارا جلوس مشکل میں ہے نا، ہر روز وہاں پہ وہابیت کا حملہ ہو رہا ہے، وہ لوگ منظم سازش کے تحت وہاں پہ حملہ کر رہے ہیں. اگر میں اور آپ آواز نہیں اٹھائیں گے، کس نے آواز اٹھانی ہے پھر؟ کس نے آواز اٹھانی ہے؟ ختم ہو گیا معاملہ. 1.5 سال تک پارا چنار کے عوام پستے رہے. اب بی بی میں آپ کو خدمت میں عرض کر رہا ہوں، پارا چنار دوستوں سے ملتا ہوں، وہ کہتے ہیں اگر ہمیں حوصلہ ہوا ہے تو کراچی کے مومنوں سے حوصلہ ہوا ہے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ ہمارے لیے آواز اٹھائی ہے. اگر ہم نہ آواز اٹھائیں تو ہم اپنے دوستوں کے سامنے شرمندہ ہیں کل، کہ بھئی ہم بھی تو اہل بیت کے ماننے والے تھے، آپ نے ہماری حمایت میں آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ ہنگو میں یہی کچھ ہو رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ان کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی، بالآخر مظلوم ہیں بےچارے، مظلومیت نہیں ہے. ابھی لاڑکانہ کے اندر دیکھیے، آپ آج شام مجھے کوئی بتا رہا تھا وہاں پہ یزیدیت کے دفاع کے لیے ایک ریلی نکالی گئی ہے، ہم آواز نہیں اٹھائیں گے تو یہ ہوگا. بلوچستان کے علاقے میں ایک شیعہ مولانا کو مدرسے کے پرنسپل کو اٹھا کے اغوا کیا ہے، بےچاری کی داڑھی اور مونچھوں کو نوچ نوچ کے نکالا گیا، زد و کوب کیا گیا، اتنا زد و کوب کیا گیا کہ اس کی بےچاری کی دماغی حالت کے اوپر اثر پڑ رہا ہے. یہ ظلم نہیں ہے؟ اس پہ کس نے آواز اٹھانی ہے؟ اس میں ہم نہیں آواز اٹھائیں گے، اس کے اوپر کون آواز اٹھائے گا؟ پھر مظلوم کا ساتھ دینا کسے کہتے ہیں؟ کونا للظالم خصما، امیر المومنین کا فرمان پھر کس کے لیے؟ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ہم لوگوں کو سکھانے کے لیے. ہم پر واجب ہے کہ ہم آواز اٹھائیں، ہم نہیں آواز اٹھائیں گے تو ہماری شرعی ذمہ داری پوری نہیں ہوتی ہے. اب تو وجوب سب کے سامنے ثابت ہو گیا ہے الحمدللہ. لہذا آج میں نے خود سنا اپنی کانوں سے، ایک دوست کو ریلی کے اندر دیکھا اور ان سے کسی نے مذاق میں کہا کہ آج تو ریلی بہت بڑی ہے، یہ ہے تو اس بندے خدا نے واضح کہا، کہنے کا اب اس وجوب کے بعد میرے لیے کوئی حجت نہیں تھی، اب مجھے آنا تھا، اب اس وجوب کے بعد میرے لیے کوئی حجت نہیں تھی، اب مجھے آنا تھا. واقعی ایسا ہی ہے، اس وجوب کے بعد کسی کے پاس کوئی حجت نہیں ہے، اب سب کو آواز اٹھانی ہے، اپنی توانائی کو استعمال کرنا ہے، جو جس حد تک ان مظلوموں کی فریاد رسی کے لیے، ان کی مدد کے لیے کر سکتا ہے اس نے کام کو. اور آغا نے تو کہاں تک بھیج دیا، کہا زبانی جمع خرچ نہیں چاہیے، عمل چاہیے. بس اگر میں آپ کے سامنے زبانی جمع خرچ کر رہا ہوں، کہ یہ نہیں چاہیے، میدان عمل میں آؤ، احتجاج کرو، طاقت دکھاؤ اپنی، حکومتوں کو مجبور کرو، اپنی آواز کو اتنا اٹھاؤ کہ حکومت غلط فیصلے نہ کر سکے. اس حد تک بات کو پہنچا دیا انہوں نے خدا نے مثال. اور میں یہاں پر دل سے کہوں گا پروردگار آدم کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں علماء عنایت فرمائے، واقعہ حق کی پیروی کرنے والے علماء عنایت فرمائے. ہم ان مصریوں اور سعودیوں کے علماء کی طرح نہیں ہیں جو اپنے حکمرانوں کے جوتے چاٹتے پھر رہے ہیں، الحمدللہ جرأت والے علماء دیے ہیں، حق کی بات کہنے والے علماء کیے ہیں، پوری دنیا کی طاقت کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان حق کرنے والی طاقت دی ان لوگوں کو. خدا نے متعال ان علماء کرام کے سارے مقدس قوم پہ جاری و ساری فرمائے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. محمد والے محمد. بہرحال دنیا اس اعتبار سے سخت مرحلے سے گزر رہی ہے کہ مظلوم پس رہے ہیں، اس اعتبار سے سخت مرحلے سے گزر رہی ہے کہ خون بہ رہا ہے، لیکن اس اعتبار سے بہت اچھے مرحلے سے گزر رہی ہے کہ ان سب کے نتیجے میں امت اسلامیہ مسلسل بیداری کی سمت بڑھ رہی ہے، مسلسل بیداری آ رہی ہے. ہاں ایک بیداری آئے گی انشاءاللہ تعالی کچھ عرصے کے بعد، آ جانی چاہیے. وہ یہ کہ یہ جتنے لعین حکمران ہیں جن کو سوائے اپنی سیٹس کے اور اپنی حکومتوں کے کچھ نہیں ان کے ذہن کے اندر، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ مسلمان عوام ان تمام حکمرانوں کو اٹھا کے پھینک دیں گے. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا مسلمان اپنی بیداری دکھائیں گے، اور ایسے حکمران مسلمان حکومتوں پر اگر ہوتے جو مسلمانوں کی مصلحت کو دیکھتے، تو بخدا 1.5 ارب مسلمانوں کے ہوتے ہوئے کسی کی جرأت تھی کہ ایک مسلمان کا بال بکھا کرتا؟ کسی کے اندر جرأت نہیں ہونی چاہیے تھی ایک مسلمان کے اوپر ہاتھ اٹھائے؟ یہ مسلمان کی طاقت تھی. ابھی بھی جو مختلف باتیں ہو رہی ہیں، مثال کے طور پر تیل کا معاملہ ہے اور یہ معاملہ اور وہ معاملہ ہے، یہ تمام چیزیں چھوٹی ہیں، مسلمان عوام کا ارادہ سب سے بڑا ہے. اگر ان چھوٹی چیزوں کو بھی استعمال کریں، مثال کے طور پر ابھی ہمارے سامنے مختلف علماء کی طرف سے فتویٰ وغیرہ بھی آیا ہوا ہے کہ اگر کسی کمپنی کے بارے میں یقین ہو جائے کہ یہ مدد کرتے ہیں اسرائیل کو، ہر صورت میں اس کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ واجب ہے ہمارے اوپر، ہر صورت میں. ہاں ٹھیک ہے، صرف اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون سی فارمز، کون سی کمپنیز اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں. جو اس وقت دارالحرب ہے، عیناً دارالحرب کا، اس سے بہتر کوئی مصداق نہیں ہو سکتا ہمارے پاس. یعنی اگر کوئی امریکہ کے بارے میں یہ کہے کہ مثلا ان کی عوام ان کے مخالف ہے اور وہ نہیں چاہتے اور یہ نہیں چاہتے، اسرائیل تو دارالحرب ہے، اس کے قابض ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی متجاوز ماہیت کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اس کے ظلم و بربریت کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اس کا ہر قدم غلط ہے، اس کا وجود ناپاک وجود ہے، اس کا نابود ہونا مسلمان کے لیے ضروری ہے. کسی طرح بھی اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مثلا یہ ادارہ ہے، یہ انسٹیٹیوشن ہے کہ جو اسرائیلیوں کو مدد ارسال کر رہا ہے، کسی بھی صورت میں بائیکاٹ کرنا واجب ہے ہم لوگوں کے اوپر، چاہے کسی بھی طریقے سے ہم کام انجام دے سکیں. مگر یہ کوئی بہت بڑی مجبوری، کوئی بہت بڑی مصیبت ہے جو اضطرار کی صورت میں مردہ بھی حلال ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں ورنہ ہر صورت میں ہمارے اوپر ضروری ہے اپنی خواہشات کا مقابلہ کریں اور ان مشکلات کو ختم کرنے کی کوشش کریں جو فلسطینی عوام کے ساتھ پیش آئی ہیں. البتہ دنیا اس طرح باقی رہے گی نہیں, یعنی جب ان تمام چیزوں کو جمع کریں, اکنامیکل کرائسس کو, پولیٹیکل کنڈیشن کو, تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ دنیا کا نقشہ بہت تیزی سے تبدیل ہوگا, بہت تیزی سے تبدیل ہوگا. ابھی مثلا ہم کچھ دن دبئی میں تھے, ماہ رمضان میں بھی وہیں پہ تھے اور ماہ محرم میں وہاں پہ گئے. میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں, 3 مہینے پہلے اگر کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا, یعنی ہم بولتے تھے لوگ یوں منہ کھول کے دیکھتے تھے, اچھا کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ یہاں پہ کرائسس آنے والا ہے. ماہ رمضان میں کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں تھا. اس وقت سب ایک سوال پوچھ رہے ہیں, اب کرنا کیا ہے؟ کرائسس مہینوں میں نہیں آیا وہاں پر, وہاں دنوں میں آیا ہے, بہت اسپیڈ سے آیا. شاید دنیا کے کسی خطے میں کرائسس کے آنے کی اسپیڈ وہ نہیں تھی جو دبئی میں ہے, کسی خطے میں اتنی تیزی سے نہیں آیا. اور میرا اپنا یہ خیال ہے شاید مستقبل انتہائی قریب میں کسی خطے کو اتنا برا متاثر نہیں کرے گا جتنا اس علاقے کو متاثر کرے گا. لہٰذا میں نے بہت سنا ہے وہاں پر, کچھ لوگوں نے اسٹیٹسٹکس بھی دی ہیں کہ کتنا ہمارے یہاں کے لوگوں نے وہاں کی پراپرٹی اور ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کی ہے. 30% تو نیٹ لاس ہو چکا ہے اور باقی کوئی امید نہیں ہے کہ اصل بائر بھی ملے گا. اس کا مطلب ہے 100% لاس کی طرف جا رہے ہیں. جو کیسز ہیں ان کی آپ انٹینسٹی سن کر آپ حیران رہ جائیں گے. مثلا 18-20 ملین درہم کامن ہے, بہت ہے کہ کسی نے 18 ملین درہم لگائے, 20 ملین درہم لگائے, یہ بہت ہے. جو پیک کیسز ہیں 350 ملین درہم, یہ عالم ہے. اس میں ہمارے وہ بھائی دوست بھی شامل ہیں جنہوں نے یہاں سے پیسہ وہاں بھیجا تھا کہ وہاں پر ان کا کوئی ریلائبل آدمی پراپرٹی اور ریئل اسٹیٹ میں لگائے اور اس سے کمائے. اور ایک اور مزے کی بات ہے, یہاں کے بینکوں سے اور یورپ اور امریکہ کے بینکوں سے لون لے کر وہاں بھیجا گیا تھا کہ وہاں ریئل اسٹیٹ میں لگایا جائے. کیوں؟ وہاں پر بینک جب لون دیتا ہے تو مثلا ریٹرن مانگتا ہے 6%, 8%, اور وہاں پہ جو لگاتے تھے تو 3 مہینے کے اندر 50% بڑھ جاتی تھی. تو کہیں تو بڑا مزدار کام ہے بھائی, یہاں سے لو 8% پر اینم ریٹرن دینا ہے اور وہاں 3 مہینے کے اندر 30% بڑھ جائے گی, 20% بڑھ جائے گی, ختم ہو گیا معاملہ, دھڑا دھڑ لے لے کے لگا دیا. اب یہ شہر چند مہینوں کے اندر مجھے یوں لگتا ہے قہر خدا کی نشانی کے طور پر ابھرے گا. کیا ابھرے گا, کیا ابھرے والا, یعنی یہ شہر ایک ایسا شہر ہوگا انتہائی خوبصورت, انتہائی بلند بالا بلڈنگز, صرف ایک مشکل کے ساتھ, رہنے والے کبوتر بھی نہیں ہوں گے, کبوتر بھی اتنا اونچا نہیں جا سکتے. مشکل یہ, ہمارے جب گھر خالی ہوتے ہیں نا تو بےچارے کبوتر رہ لیتے ہیں. انہوں نے اتنی ڈھیر ساری بلڈنگ بنائی کہ ایک تو کہ اتنے کبوتر ہیں نہیں, دوسرا یہ کہ اتنا اونچا کبوتر بھی نہیں جا پائے گا بےچارا. مجھے یوں لگ رہا ہے کہ چند مہینوں کے اندر یہ شہر یہاں پہنچے گا. ریورس مائگریشن, عالم یہ ہے, پہلے دبئی کے اندر ریزیڈنس لینے والوں کے لیے لائن بہت لمبی ہوتی تھی, اب ریزیڈنس کینسل کروانوں کی لائن بہت لمبی گئی ہوئی ہے. ریورس مائگریشن, اچھا اس شہر کی کیفیت یہ ہے کہ یہ چل رہا ہے صرف ایک جملے کے اوپر کہ وزٹرز آئیں گے اور پیسہ خرچ کریں گے, بس اپنا اس کا کچھ بھی نہیں ہے, عطا آبادی بھی اپنی نہیں ہے, صرف ایک جملہ ہے یہاں پر. دبئی کے تمام ترقی کا راز صرف ایک جملہ ہے, کچھ وزٹرز آ رہے ہیں جو یہاں پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں. بس پہلے جھٹکے میں کچھ وزٹرز جو آ رہے تھے ان میں سے 20% رک گئے, بس باقی چین کلیئر ہے, ٹوٹ گئی. وہ کیوں رکے؟ وہ اس لیے رکے کہ یورپ اور امریکہ میں ریسیشن آیا, جو جتنے ٹورسٹ آ رہے تھے انہوں نے آنا بند کر دیا. جب ہم پہلے آپ کی خدمت میں آ چکے ہیں, جب ریسیشن آتا ہے تو پہلی انڈسٹریز جو ہٹ ہوتی ہیں وہ ٹوریزم ہوتی ہے. لوگوں کو پیسہ ہوگا تو جائیں گے نا, پیسے نہیں تو جائیں گے کہاں پر؟ جب وہاں سے ٹورزم نے آنا بند کیا تو پہلی انڈسٹری جو ہٹ ہوئی وہ ٹورزم کی انڈسٹری تھی. اب جیسے ٹورزم کی انڈسٹری ہٹ ہوئی, اس کا مطلب یہ کہ شاپنگ مالز کے اوپر بھی رش کم ہو گیا, رینٹ کار کے اوپر بھی معاملہ ختم ہو گیا, ہوٹل کے اوپر بھی کام ختم ہو گیا. اب جتنے ان کو سروسز دینے والے تھے وہ بھی میدان سے باہر ہونا شروع ہو گئے. نتیجہ یہ کہ ایک چین بن گئی. اب یہ اب یہ اب یہ اچھا جب لوگ ہی نہیں ہیں تو شاپنگ مال بھی نہیں ہے, بزنس بھی نہیں ہے, تو جو ان کو سروسز دینے کے لیے چھوٹے چھوٹے لوگ وہاں پر آئے ہوئے تھے کہ وہ رہ رہے تھے, وہ بھی نہیں رہیں گے, تو بلڈنگز کس کے لیے بن رہی ہیں؟ مزے کی بات یہ کہ جو بلڈنگز حتیٰ بکی بھی ہیں, یہ بکی بھی انویسٹمنٹ کے لیے, ان میں رہنے کے لیے لوگ نہیں تھے, پہلے بھی نہیں تھے, بکی تھی اس لیے کہ ان کی پرائس بڑھ رہی تھی. اب سب کچھ ختم ہو گیا, نہ رہنے کے لیے لوگ ہیں, نہ بکنے کے لیے اور خریدنے کے لیے لوگ ہیں. اب معاملہ یہاں پر ہے, تو میرا اپنا ایک خیال ہے, اپنے دوستوں سے میں وہاں کہہ رہا تھا, زیادہ سے زیادہ دو لطیفے سنا دو, ایک لطیفہ سنا دو, ایک بات سنا دو, پہلے بات سنا دو. اپنے دوستوں سے میں کہہ کر آیا کہ دیکھو زیادہ سے زیادہ مئی تک انتظار کرو, ایک آلٹرنیٹ ایمرجنسی پلان تیار کر لو, پورا پلان تیار کر لو پیپر کے اوپر, مئی تک انتظار کرو. اگر مئی تک صورتحال بگڑتی چلی جائے, جو میرا اپنے خیال ہے 80% میں اطمینان سے کروں کہ بگڑے گی, تو آپ ایگزٹ کر لو, لاس پر یا جس چیز پر بھی, لاس یا موت جو بھی ہے, ایگزٹ کرو, وہاں سے باہر نکلو. مئی 2009 تک آپ یہ کام کر لو, ٹھیک ہے. اگر صورتحال بہتر ہو جاتی ہے, آپ اس ایمرجنسی پلان کو پھاڑ دینا اور جو اپنی زندگی گزر رہی تھی اس کو گزارتے رہنا, ٹھیک ہے. میں نے کہہ دیا نا آپ سے. اب لطیفہ سنیں. ہم گئے تھے ستمبر میں, ستمبر 2008 میں, تو وہاں پہ ایک دوست ملا تھا, اس نے کہیں دوسری باتیں سنی, ہماری باتیں بھی سنی, اس کو تقریباً امید ہو گئی کہ جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح نکل آئے گا, کہ صحیح نکل آئے گا. تو اس نے مجھ سے پوچھا تھا ستمبر میں, کہ لگا صاحب اگر مجھے بھاگنا ہے یہاں سے, ایگزٹ کرنا ہے, آخری مہینہ کون سا ہے جس میں ایگزٹ کر لوں بہتر ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے اس سے کہا تھا دیکھو برادر, میرا اپنا یہ خیال ہے تمہارے پاس ابھی ٹائم ہے, تم ایگزٹ کے لیے نومبر 2009 ٹارگٹ کر لو, ایگزٹ کے لیے 2009 ٹارگٹ کرو. مجھے ملا ابھی جنوری میں, کہنے کا صاحب آپ کیوں الٹی سیدھی باتیں ہمیں سناتے رہتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے کا آپ کہہ رہے تھے نومبر تک چانس مل جائے گا, میں جنوری میں فارغ ہو چکا ہوں, اب یہاں کچھ نہیں ہے, میں فارغ ہو گیا ہوں. میں اس امید پر تھا کہ آپ کی بات صحیح نکل آئے گی, کہ مجھے نومبر تک انویسٹمنٹ باہر نکالنے کا چانس مل جائے گا, تو سب اسٹک ہو گیا یہاں پہ. یہ حالت ہے لوگوں کی وہاں پر. ابھی بھی جو بھی ہے وہ حالت بہت خراب ہے, ریسیشن. اچھا ایک اور بات سنتے جائیے, بس معاملے کو ختم کریں. اس وقت کسی انٹرنیشنل پیپر میں, کسی انٹرنیشنل انالیسس اور ریسرچ ورک کے اندر 2010 سے پہلے اس کے ختم ہونے کی کوئی امید نہیں ہے. ختم ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈاؤن فال, رک گیا, اب کبھی تو اوپر آئے گا نا, نہیں, رکنے بھی کی بھی کوئی امید نہیں ہے. اس کا مطلب ہے 2009 تک اس نے یوں ڈاؤن نوز ڈائیو کو اپنی جاری رکھنا ہے. اس کا مطلب ہے ریکوری کب ہونی ہے؟ 2010 کے مڈ سے پہلے ریکوری کا کوئی چانس نہیں ہے. اس کا مطلب ہے 2009 مصیبتوں کا سال ہوگا, اکنامیکلی 2009 مصیبتوں کا سال ہوگا. جا کے دیکھیے, اللہ نے ابھی تک ہمارے ساتھ ایک لطف و کرم یہ کیا ہے کہ جب سے یہ ریسیشن کی بات شروع ہوئی ہے ہماری کوئی فصل خراب نہیں گئی ہے, اللہ کا شکر ہے. ہماری تمام کراپس بمپر کراپس جا رہی ہیں. البتہ بمپر کراپ کا جو ڈر میں نے 2-3 مہینے پہلے بتایا تھا, یہ ہمارے ملک میں جب کہتے ہیں بمپر تو کہیں ان کا مطلب گاڑی کا بمپر نہ ہو, ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. بہرحال ابھی تک جو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ واقعاً کراپس اچھی ہیں, کھانے کی ایس سچ کوئی قلت چند مہینے کے اندر فی الحال کم سے کم جو رپورٹس ہو رہی ہیں اس میں نظر نہیں آ رہی. گلوبلی کم ہو رہی ہے, گلوبلی قلت بہت زیادہ ہے, اس کو فیل بھی کرنا ہے وہ لوگ. کم سے کم ہمارے ملک میں صورتحال کسی حد تک بہتر ہے. اچھا اب میں پھر اپنی اس آخری بات پہ آ جاؤں کہ وہ جو میں پلان دے رہا تھا اسے چھوڑ دوں, دس بردار ہو جاؤں, کہ آپ زمین پر آ جائیں, یہ کر لیں وہ کر لیں, دس بردار ہو جاؤں. ہرگز نہیں, میں نہیں ہوں گا, میں رسک نہیں لے سکتا, میں رسک نہیں لوں گا, اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. میں اپنے لیے رسک لوں گا, میں بھی یہی کروں گا. اگر میں فلیٹ میں ہوں اگلے سال, جتنی جلدی میرے لیے پاسبل ہو پائے, اگلے سال جب تو سال آ گیا, جتنی جلدی پاسبل زمین پہ اوپر آؤں گا, تاکہ میرے پاس ایمرجنسی میں سروائیو کرنے کے لیے, اب میں نے ایک اصطلاح بنا لی ہے اس کے لیے, سیمی انڈیپینڈنٹ یونٹ. مجھے اکنامیکلی سیمی انڈیپینڈنٹ یونٹ چاہیے جس کے اندر میں قدر آزاد زندگی گزار سکوں. محتاج تو پھر بھی رہوں گا باہر کا, وہ تو میں نہیں کر سکتا. تو مجھے چند کام کرنے پڑیں گے, پر ڈے پر پرسن کیلوریز کاؤنٹ کر کے ان کو کسی حد تک حاصل کرنے کا منصوبہ بنانا پڑے گا. آلٹرنیٹ انرجی میں کوئی ایک منصوبہ ایسا کرنا پڑے گا جو جب یہاں پر 12-12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو تو مجھے آلٹرنیٹ انرجی میں کچھ نہ کچھ انرجی کہیں نہ کہیں سے سپلائی ہوتی رہے. یو پی ایس شاید نہیں چلے گا چونکہ وہ ریچارج ہی نہیں ہو پائے گا, تو کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ انرجی میں ایسا پکڑنا پڑے گا, یا سولر یا ونڈ یا کوئی اور چیز ایجاد کر لیجیے جس سے آپ کی اور میری یہ مشکل کسی حد تک حل ہو پائے. اپنے عرائض اختتام کرتے ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. کیا آپ اس غزہ کی جنگ سے یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل نے ایک بساط بچھائی ہے اور چاہتا ہے کہ حزب اللہ کے خلاف مورچہ کھولنے کا بہانہ ملے اور وہ دوبارہ دھاوا بول دے لبنان کی طرف؟ اچھا یہ بات اچھا ہے کہ میں نے کرنی تھی اور میں نہیں کر پایا تھا تو انہوں نے چھیڑ دی. اسرائیل کیا یہ چاہے گا کہ لبنان کودے؟ کیا اسرائیل یہ چاہے گا کہ حزب اللہ بیچ میں آئے؟ ان کو میرا اپنے خیال ہے یوں لگ رہا ہے کہ وہ چاہیں گے لیکن وہ ہرگز نہیں چاہیں گے. کیوں؟ وہ حزب اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ صرف ایک صورت میں چاہیں گے, حزب اللہ متجاوز کہلائے. دیکھیے اس میں فرق ہے. پچھلی دفعہ حزب اللہ جارے نہیں تھے, حزب اللہ پہ حملہ ہوا تھا, پوری دنیا نے حزب اللہ کا ساتھ دیا تھا. اگر حزب اللہ حملہ کرے تو حزب اللہ کہلائیں گے متجاوز یا جارے. یہ چاہیں گے کہ یہ حزب اللہ یہ کہلائے تاکہ بعد میں امریکہ اور دوسرے ممالک یہ کہہ کر اسرائیل کا ساتھ دیں کہ حزب اللہ نے اٹیک کیا ہے, عربوں نے حملہ کیا اسرائیل کے اوپر. حزب اللہ بھی یہ ہرگز نہیں چاہیں گے. صحیح, حزب اللہ ہرگز نہیں چاہے گی کہ اسے کہا جائے کہ جنگ اس نے شروع کی ہے. ٹھیک ہے, اب حزب اللہ کو کیا کرنا پڑے گا؟ حزب اللہ کو 12 دن جب تک یہ جنگ چل رہی ہے صبر کرنا پڑے گا. اس دوران میں حزب اللہ کیا کرے گی؟ اس دوران میں حزب اللہ عرب عوام, عرب حکام کے اوپر پریشر بلڈ کرے گی. آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی, سید حسن نصر اللہ تقریباً ہر دوسرے دن ایک تقریر کر رہے ہیں. اچھا یہ آدمی اتنے زیادہ بولتے نہیں ہیں, یہ بہت پرسکون رہنے والے آدمی, زیادہ بولنے والے آدمی نہیں ہے, کرنے والے آدمی ہے. کرتے ہیں اور اس کے بعد بولتے ہیں ہم نے کر دیا ہے. ٹھیک ہے, اتنا کیوں بول رہے ہیں؟ کیوں؟ اس وقت میدان میں اترنے کا موقع نہیں ہے. چونکہ میدان میں اترنے کا موقع نہیں ہے اس لیے بہت زیادہ بول رہے ہیں تاکہ عربوں کو غیرت دلائیں. دو کام چاہیں گے یہ فوری طور پر. حزب اللہ کی اسٹریٹجی کو ہم ڈسکس نہیں کر پائے. دو کام یہ چاہیں گے, نمبر ایک ایجپٹ رفاح کی بارڈر کھول دے, ایک. نمبر دو ویسٹ بینک اپنی موومنٹ شروع کر دے. ویسٹ بینک مغربی کنارہ, دریائے اردن کا مغربی کنارہ, تاکہ اسرائیل دو بارڈرز کے اندر انوالو ہو جائے. البتہ ویسٹ بینک کو کام ایسا کرنا ہوگا کہ اسرائیل اس کے بہانے ویسٹ بینک کے اوپر حملہ نہ کر دے کہیں. بہت ہوشیاری سے کام کرنا پڑے گا اس وقت. حزب اللہ ان دو چیزوں کے اوپر کام کرنا چاہیں گے. لہذا میرا اپنے خیال ہے حزب اللہ اس وقت میدان جنگ کے اندر حملہ آور بن کر کودنے کی کوشش نہیں کریں گے. ہاں ایک بات ہے, اگر اسرائیل نے ان کو جنگ میں ملوث کرنے کے لیے ان پر حملہ کیا یہ حزب اللہ کو بہت پسند آئے گا. یہ حزب اللہ کو بہت پسند آئے گا. کیوں؟ کیونکہ نصر اللہ آپ کو پتا جھوٹ نہیں بولتے. نصر اللہ نے یہ کہا تھا کہ اگر تم نے اس وقت ہم پر حملہ کیا تو جو ہم نے تیاری کی ہے اس کو دیکھتے ہوئے 2006 کی جنگ پارک میں چہل قدمی کے برابر ہوگی. نصر اللہ نے یہ کہا کہ اگر تم نے ہم پہ حملہ کیا تو ہم نے وہ تیاری کی ہے کہ 2006 کی جنگ پارک میں چہل قدمی کے برابر ہو جائے گی, پھر تم کو وہ دن لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے حزب اللہ ہی چاہے گی کہ یہ ہم پر حملہ کرے. کرے پھر ان کو بتائیے. وہ تو یہ سب چاہ رہے ہیں, یعنی وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ حزب اللہ بھی انوالو ہو تاکہ یہ کہہ کر ماریں کہ انہوں نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا ہے, اور بہت دور کی پاسبلٹی میں چاہتے ہیں ایران بھی انوالو ہو جائے. لیکن ظاہر ہے ایران کے انوالو ہونے کا اس وقت کوئی چانس نہیں ہے. اس وقت جو سب سے زیادہ پریشر ہے وہ حزب اللہ کے اوپر ہے کہ حزب اللہ کس طریقے سے اپنے اس کام کو انجام دے گی. رہبر کی طرف سے اس طرح کی بیان کا آنا کہ فلسطین کے دفاع کو ہر طرح سے انجام دیا جانا چاہیے اور اگر اس دفاع میں مارا بھی جائے تو شہید کہلائے گا, اس سے کیا مطلب دیا جائے؟ اور ہمارے پاس ریڈیو جلسہ جلوس کے علاوہ کیا آپشنز موجود ہیں؟ حقیقت یہ کہ خود ایران نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو وہاں نہیں بھیجیں گے. خود ایران نے کہا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو وہاں پر نہیں بھیجیں گے. اس کا مطلب ہے یہ وہ آپشن نہیں ہے جس کے اوپر ہمیں کام کرنا. ہمارا آپشن یہی ہونا چاہیے کہ ہم جس حد تک لوگوں میں اویئرنیس لا سکتے ہیں اویئرنیس لانے کی کوشش کریں, اپنے حکام کے اوپر دباؤ دیں ان تمام واقعات کے نتیجے میں پاکستان میں امریکہ اور اسرائیل اتنے بدنام ہو جانا چاہیے کہ یہاں پر کوئی پھر کسی امریکی کو تمغے دینے کی کوشش نہ کرے, جو بدقسمتی سے ابھی تک کر رہا ہے. یہ ہمارا ضعف ہے, یہ ہماری کمزوری ہے. اس کا مطلب ہے ہماری قوم ابھی تک اس بات کو ہضم کر رہی ہے کہ اس کی سرزمین پر اس کے علاقے